بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته اما بعد، ایمان کے متعلق چند باتیں کل سنائی گئی تھی. آج اس میں سے کچھ باتوں کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے بات واضح ہو جائے. پہلی بات آپ کو بتلائی گئی تھی ایمان کی لغوی تعریف ہے. ایمان کی لغوی تعریف میں مجرد اور مزید فی کے اعتبار سے الگ الگ معنی بتائے گئے تھے. ایک معنی بتلایا گیا تھا ایمان کا لغوی، تصدیق کرنا. پھر لفظ تصدیق کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی لفظ تصدیق کا آتا ہے کسی آدمی کے معتبر ہونے کی وجہ سے، کسی کے اوپر اعتماد ہونے کی وجہ سے، اس کی بات کو سچا ماننا یہ تصدیق کہلاتا ہے. کوئی آدمی معتبر ہے، کسی پر ہم کو اعتبار ہے، کوئی آدمی معتمد ہے، کسی پر ہمیں اعتماد ہے، اسی لیے ہم نے اس کی بات سچی مان لی، یہ تصدیق کہلاتی ہے. تصدیق کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے دل سے سچا ماننا. کس چیز کو دل سے سچا ماننا؟ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ان باتوں کو دل سے سچا مان لینا، یہ تصدیق کہلاتی ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک تصدیق آپ نے منطق میں پڑھی ہے جو تصور کے مقابلے میں ہوا کرتی ہے. تصور اور تصدیق، وہ منطقی تصدیق یہاں اس وقت مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے عقائد اور حدیث کی اصطلاح کی تصدیق، کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد ہے، پورا اعتبار ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو لے کر کے تشریف لائے ان تمام باتوں کو ہم سچا مانتے ہیں. تو یہ تصدیق کی شرعی کہو، عقیدے کے اعتبار سے کہو، حدیث کے اعتبار سے کہو، یہ تصدیق کی تعریف ہو جائے گی. تو ایمان کے لغوی معنی میں ایک معنی ہے تصدیق، اور یہ دو ابھی آپ کو تصدیق کے معنی بتلائے گئے، کہ کسی کے اوپر اعتبار ہونا، کسی آدمی کا معتبر ہونا، کسی آدمی پر اعتماد ہونا، کسی کا معتمد ہونا، اس کی وجہ سے اس کی بات کو ہم سچا مانیں، یہ تصدیق کہلاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو لے کر تشریف لائے ان تمام باتوں کو سچا ماننا، یہ شرعی تصدیق کہلاتی ہے. چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتبار ہے، پورا اعتماد ہے، حضور معتبر ہے، معتمد ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کو ہم دل سے سچا مانتے ہیں. یہ ہو گئی شرعی تصدیق. تو ایک تو ایمان کی لغوی تعریف آپ کو بتلائی گئی تھی، دوسری ایمان کی اصطلاحی تعریف بتلائی گئی تھی. ایمان کی اصطلاحی تعریف میں بتلایا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا، اللہ کے نبیوں نے، خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبیوں نے خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے حقائق ہم کو بتلائے، ایسی حقیقتیں ہم کو بتلائی جو ہمارے حواس، ہمارے ادراک کے آلات سے ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے آخری نبی نے جو حقائق ہم کو لا کر بتلائے، جو حقیقتیں ہمیں بتلائی، جس کو ہم اپنے حواس اور اپنے ادراک کے آلات کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے تھے، اور جو علم اور ہدایت نبی جی نے اللہ کے یہاں سے لا کر کے ہمیں پہنچائی، جو علم جو ہدایت نبی جی نے اللہ کے یہاں سے لا کر کے ہم کو پہنچائی، ان سب کو سچا ماننا ایمان کہلاتا ہے. اور ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو باتیں ہم کو لا کر بتلاتے ہیں، جو علم، جو ہدایت، جو حقائق، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے اس تک پہنچ نہیں سکتے، ہمارے حواس، قوت سامعہ، قوت باصرہ، یہ پانچ حواس ہیں ہمارے، اس کے ذریعے سے بھی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، عقل کے ذریعے سے بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. ایسے حقائق لا کر کے نبیوں نے جو ہمیں بتلائے، جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اس کو مان لینا اور نبیوں کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لینا، یہ ایمان شرعی طور پر کہلاتا ہے. اور عام متن ایسی چیزیں غیبی ہوا کرتی ہیں، اسی لیے آپ کو بتلایا تھا کہ قرآن میں ایمان کے ساتھ غیب کی قید ہے، الذین یؤمنون بالغیب. غیب کس کو کہیں گے؟ جہاں ہماری عقل پہنچ ہی نہ سکے، ہمارے پاس ادراک کے کتنے بھی آلات ہو ہم نہیں پہنچ سکتے، ایسی تمام باتوں کو غیب کہا جاتا ہے. تو یہ ایمان کی تعریف ہو گئی، ایمان کی شرعی تعریف ہو گئی کہ نبیوں نے جو غیب کی خبریں ہم کو بتلائی جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تھی، ان غیبی باتوں کو مان لینا اور اس کے اوپر ایمان لے آنا، دل سے مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے. ایک اور تعبیر ایمان کی بتلائی گئی کہ ہر اس بات کو سچا مانو، ہر اس بات کو سچا مانو جو قطعی طور پر ہم کو معلوم ہوئی. ہر اس بات کو سچا مانو جو قطعی طور پر ہم کو معلوم ہوئی کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائے ہیں. قطعی طور پر جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ بات کسی کی بتلائی ہوئی نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی اور بتلائی ہوئی ہے. تو جو باتیں ہمیں قطعی طور پر معلوم ہیں کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائے ہیں اور بداحتن ضرورتن وہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی، بداحتن ضرورتن وہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی، ان تمام باتوں کے اوپر ایمان لے آنا یہ ایمان شرعی ہے، ان تمام باتوں کو دل سے مان لینا یہ ایمان شرعی کہلاتا ہے. تو یہ دوسری تعبیر ہے، پہلی تعریف ہی کے طرح ہے، تھوڑا سا تعبیر میں اختلاف ہے، باقی پہلی تعریف جیسی ہی ہے دوسری بھی. تو اب اس دوسری تعریف کہو، تعبیر کہو، اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو بات ہمیں ایسی معلوم ہوئی قطعی طور پر کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائے ہوئے اور معلوم ہوئی ضرورتن اور بداحتن، اس کو مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. اب آپ نے لفظ ضرورت سنا تو ضرورت کا معنی بھی قطعی ہی ہے، جس کو ہم قطعی کہتے ہیں وہی ضرورتن، جو ضرورتن وہ قطعی، دونوں ایک ہی ہے. اور بداحتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو آسانی سے سمجھ میں آ جاوے. بدیہی کے معنی ظاہری، اور ظاہری کا کیا مطلب؟ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس کو بداحتن کہتے ہیں. اور معلوم ہوئی یعنی یقین، معلوم بمانا تیقن اور یقین. اب پھر سے اس دوسری تعبیر کو سمجھو کہ جن باتوں کے بارے میں ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے، ضرورتن معلوم ہے، ضرورتن یا قطعی دونوں ایک ہے، کہ یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائے ہیں، بداحتن معلوم ہے یعنی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حضور ہی لائے ہیں، ان چیزوں کو دل و جان سے ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے. اور یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی یقین کے درجے کے اندر، تیقن یقین کے درجے میں، کہ یہ باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لائی ہوئی ہے، اسی کا نام ایمان شرعی رکھا جاتا ہے. پھر آپ کو ایک لفظ اور بتلایا گیا تھا کہ جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ دو طرح کی ہیں، بعض باتیں اجمالی بتلائی اس پر اجمالاً ایمان لاؤ، بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً بتلائی, اس کے اوپر تفصیلاً ایمان لیا, مجملاً پر مجملاً, مفصلاً پر مفصلاً. یہ ہو گئی ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. ہے کچھ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ابھی اور دوہرا ہے اس کو, یہ کافی ہے, اتنا کافی ہے. اب آگے چلیں. ابھی جو ایمان کی تعریف میں ایک لفظ پڑا کہ جو بات قطعی طور پر ثابت ہو کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائے ہیں, تو یہ قطعی طور پر ثابت کیسے ہوتی ہے؟ تو سمجھ لو اچھی طریقے سے, ضروری باتیں, بدیہی باتیں, قطعی باتیں, یہ تواتر سے ثابت ہوتی ہے, روایات متواترہ سے ثابت ہوتی ہے. قرآن مجید کی ہر آیت متواتر ہے, اس لیے قرآن مجید سے جو بات ثابت ہو گئی قطعی ہے, بدیہی ہے, ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھو. قرآن کی ہر ہر آیت متواتر ہے, اس لیے جتنی باتیں بھی قرآن سے ثابت ہوگی وہ قطعی ہے, ضروری ہے, بدیہی ہے. رہی احادیث مبارکہ, تو جتنی بھی باتیں احادیث مبارکہ میں تواتر سے آئی ہے, جتنی بھی باتیں احادیث مبارکہ میں تواتر سے آئی ہے اس کو بھی قطعی, ضروری, بدیہی کہا جائے گا, اس کو بھی قطعی, ضروری, بدیہی کہا جائے گا جتنی باتیں احادیث میں تواتر کے ساتھ آئی ہے اس کو قطعی, ضروری, بدیہی کہا جائے گا. قطعی کے مقابلے, تواتر کے مقابلے کے اندر خبر واحد سے جتنی باتیں ثابت ہوتی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے, لیکن ایمان لانا شرط نہیں ہے. خبر واحد سے, خبر احاد سے جتنی باتیں ثابت ہوتی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے, لیکن عمل ایمان لانا شرط نہیں. اس کے بعد جب یہ بات سامنے آ گئی کہ قطعی, بدیہی, ضروری تواتر سے ثابت ہوتا ہے, تو اب ذرا تواتر کے اقسام سمجھ لو, صورتیں سمجھ لو. تواتر متواتر, پہلی صورت, جتنے بھی امور دیکھیے, یہ بات یاد رکھنا, امور بول کے عقائد مراد ہے, یاد رکھنا ہمیشہ. یا ایمان کی بحث میں امور بول کے مراد ہے عقائد. جتنے بھی امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتراً ثابت ہے, اس کی تفصیلات بھی تواتر سے ثابت ہے, اس پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے, اس پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے. گویا جتنے امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہے، تفصیلات بھی تواتر سے ثابت ہے، اس پر تفصیلی طور پر ایمان لانا ضروری ہے. ان باتوں پر اگر کوئی مجملن ایمان لائے گا تو کافی نہیں ہوگا. ان امور کے اوپر کوئی آدمی اجمالی ایمان لائے گا تو کافی نہیں ہوگا. یہ پہلی صورت ہو گئی کہ جو امور ایسے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواترن ثابت ہے، تفصیلات بھی تواترن ثابت ہے، تو اس پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، اس پر اجمالی ایمان لانا کافی نہیں ہے. نمبر دو، دوسری صورت سمجھو. بعض امور ایسے ہیں کہ وہ تواتر سے ثابت ہے، بعض امور عقائد ایسے ہیں جو تواتر سے ثابت ہیں، لیکن اس کی تفصیل ثابت نہیں ہے. تفصیل ثابت نہیں ہے تو اس پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے، تو اس پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے. مثلاً جنت کا ثبوت تواتر سے ہے، اسی لیے جنت کے بارے میں آپ اجمالی ایمان رکھیں کافی ہو جائے گا. جنت کا ثبوت تواتر سے، اسی لیے جنت کے اوپر اجمالی ایمان لے آئیے کافی. جنت کی جو نعمتیں قرآن سے ثابت ہیں وہ بھی متواتر ہیں، اسی لیے اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے. لیکن جنت کی جو نعمتیں غیر متواتر احادیث سے ثابت ہیں، جنت کی جو نعمتیں غیر متواتر احادیث سے ثابت ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. دیکھیے تین باتیں ہوئی، اچھی طرح ذہن میں رکھنا، تین باتیں ہوئی اس میں. جنت بذاتی ہی تواتر سے ثابت ہے، اسی لیے جنت پر تو ایمان لانا ہی لانا ہے. جنت کی جو نعمتیں قرآن سے ثابت ہیں وہ بھی متواتر ہیں، جنت کی جو نعمتیں حدیث غیر متواتر سے ثابت ہیں اس کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. نفس جنت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہو جائے گا. قبر کا عذاب تواتر سے ثابت ہے، قبر کا عذاب تواتر سے ثابت ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے. لیکن اس کی تفصیلات متواتر نہیں ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ متواتر نہیں ہیں، اس لیے ان تفصیلات پر ایمان لانا لازم اور ضروری نہیں ہے، اس لیے ان تفصیلات کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تو یہ ہو گئی تواتر کی صورتیں. بہرحال قرآن متواتر ہے، قرآن سے جو باتیں ثابت ہوگی وہ تو ہمیں ماننی ماننی. احادیث دو طرح کی ہیں، جو تواتر سے ثابت ہیں اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے، اور جو تواتر سے ثابت نہیں ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اس لیے جتنی بھی چیزیں خبر واحد سے ثابت ہیں ان چیزوں پر اطمینان ہونا دل میں اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے. جتنی بھی چیزیں غیر متواتر ہیں لیکن خبر واحد سے ثابت ہو اس کے اوپر ہمارے دل میں اطمینان ہونا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن اگر ان باتوں کو کوئی نہیں مانے گا تو ایمان سے خارج نہیں ہوگا. جتنی باتیں خبر واحد سے ثابت ہیں ان باتوں پر مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، چونکہ بھلے خبر واحد ہے لیکن حضور نے فرمایا، اس لیے دل میں اطمینان تو ہونا ضروری، اس پر عمل کرنا بھی ضروری. لیکن اگر اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اور سمجھ لیجیے، اقرار اور تصدیق. اقرار اور تصدیق کے کچھ مسائل سمجھ لیجیے. نمبر ایک، ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے دل سے تصدیق کر لی اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، باس بعد الموت برحق ہے، دل سے اس نے سچا مان لیا، لیکن فوراً اس کی زبان گونگی ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، بیماری ہو گئی، قوت ناطقہ سلب ہو گئی، گویائی سلب ہو گئی، اور وہ آدمی مر گیا، انتقال کر گیا، گویا اس آدمی کو دل سے سچا ماننے کے بعد زبان سے اقرار کا موقع ہی نہیں ملا. دل سے تصدیق کرنے کے بعد زبان سے اقرار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. دل سے اس نے سچا مان لیا اللہ ایک ہے، نبی برحق ہے، باس بعد الموت برحق ہے، لیکن اچانک گویائی سلب ہو گئی، بولتی بند ہو گئی، اور اسی حال میں وہ آدمی مر گیا، زبان سے اقرار کرنے کا چانس ہی نہیں ملا. تو اس آدمی کے بارے میں سارے حضرات متفق ہے کہ وہ آدمی مومن کہلائے گا، اللہ کے یہاں اس کو مومن سمجھا جائے گا. نمبر دو، ایک آدمی نے دل سے تصدیق کی تصدیق بولے تو اپنے سب باتیں آ جاتی ہیں بھائی، ہر مرتبہ بتانا ہے، اللہ کو ایک مانا دل سے، نبی کو مانا، باس بعد الموت کو مانا. تو ایک آدمی نے دل سے تصدیق کی، اس کے بعد اس کو زبان سے اقرار کرنے کا بھی موقع ملا، لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ بھائی زبان سے بھی اقرار کر لے، تو دل سے تو تصدیق کرتا ہے نا، زبان سے بھی اقرار کر لے بھائی، پھر بھی اس نے اقرار نہیں کیا. دیکھو گویائی سلب نہیں ہوئی تھی، بھلا چنگا تھا، تو ایک آدمی تصدیق کر رہا ہے، اقرار باللسان کا موقع بھی ملا، مطالبہ بھی ہوا بھائی اقرار کر، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا، تو آدمی ایمان والا نہیں کہا جائے گا، وہ آدمی ایمان والا نہیں کہا جائے گا. نمبر تین، دل سے تصدیق کی ایک آدمی نے، ایک آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے، اقرار کرنے کا موقع بھی ملا اس کو، لیکن مطالبہ نہیں ہوا، لوگوں نے اس کو کہا نہیں کہ بھائی تو اقرار کر، ایسا کہا نہیں کسی نے، مطالبہ بھی نہیں کیا کسی نے، اور موت آ گئی، اور اس کی موت آ گئی. تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام ابو منصور ماتوریدی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی فیما بینہ و بین اللہ مومن کہا جائے گا. دیکھو یہ تیسری قسم برابر ذہن میں رکھنا، تصدیق کی، اقرار کا موقع ملا لیکن مطالبہ نہیں ہوا، لوگوں نے اس کو کہا نہیں بھائی اقرار کر، کوئی کہنے نہیں گیا، اور وہ پھر مر گیا، موقع ملا تھا پھر بھی تصدیق نہیں کی، اقرار نہیں کیا. تو جمہور کے نزدیک یہ آدمی مومن نہیں ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی فیما بینہ و بین اللہ مومن کہا جائے گا، اللہ کے یہاں آدمی مومن سمجھا جائے گا. ان حضرات نے استدلال کیا ہے، بخاری شریف میں کتاب الایمان ہی میں ایک حدیث ہم پڑھیں گے، اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان، کہ جہنم سے نکالو ہر اس آدمی کو جس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوئے اس کو نکالو جہنم میں سے، یہ حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اس روایت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ اس کے دل میں تصدیق تھی نا، اس لیے فیما بینہ و بین اللہ وہ ایمان والا کہا جائے گا. تو یہ تین صورتیں ہو گئی تصدیق اور اقرار کے متعلق. اب ایمان کے بعد دوسرا نمبر ہے اسلام کا. اسلام کو سمجھو گے، اسلام کیا چیز ہے، پھر اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھو. اسلام کا لغوی معنی ہے نمبر ایک، خود کو کسی کے حوالے کر دینا، خود کو کسی کے سپرد کر دینا. اس کو فارسی میں کہتے ہیں سر افغندگی، سر افغندگی، کہ خود کو کسی کے سپرد کر دینا. دوسرا معنی، کسی کے آگے جھک جانا. تیسرا معنی اس کے قریب قریب ہی ہے، کسی کے تابع اور فرما بردار ہو جانا. یہ ہو گیا اسلام کا لغوی معنی. اصطلاحی تعریف سمجھو، اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی شریعت کو اپنا دستور زندگی بنا لینا، اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی شریعت کو اپنا دستور زندگی بنانا، اللہ کے احکام کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا، یہ ہو گئی اسلام کی اصطلاحی تعریف. خلاصہ کیا ہوا لفظ اسلام کا؟ بندہ خود کو پورے پورا اللہ کے حکم کے حوالے کر دے، بندہ خود کو پورے پورا اللہ تعالی کے حوالے کر دے، اس کا نام ہے اسلام. اب ایمان اور اسلام میں نسبت کون سی، کون سا تعلق ہے ایمان اور اسلام میں، کیا فرق ہے؟ نمبر ایک، ترادف، یعنی دونوں مترادف الفاظ ہیں، ایمان اسلام دونوں مترادف الفاظ ہے، یہ پہلی رائے ہے. جو ایمان وہ اسلام، جو اسلام وہ ایمان، مترادف ہے. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہے. ہم کو کیسے پتا چلا کہ امام بخاری مترادف ہونے کے قائل ہے؟ باب قائم کیا اور بنی الاسلام علی خمسین پہلا جملہ لائے، دیکھو کتاب الایمان لائے بنی الاسلام علی خمسین، برابر. کیا معلوم ہوا کہ ایمان کے نیچے اسلام کی روایت لائے، اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور اسلام دونوں مترادف الفاظ ہے، کہ دونوں ایک ہی ہے، جو ایمان وہ اسلام، جو اسلام وہ ایمان. اب قرآن سے اس کی دلیل لے لو، قرآن میں کہاں کہاں ترادف کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا. نمبر ایک، سورہ زاریات کے اندر، فأخرجنا من كان فيها، پڑھو آگے، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. دیکھ لیا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ایمان والوں کو ہم نے روانہ کر دیا کہ بھائی آپ روانہ ہو جاؤ. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کسی مسلمان کا گھر باقی نہیں رہا، سب غیر مسلموں کے مکان باقی رہے. دیکھیے ایمان اسلام دونوں ایک معنی میں اس آیت میں استعمال ہوا، ترادف کی نسبت ثابت ہوئی. دوسرا قول، ایمان اور اسلام میں تباین کی نسبت، اسلام اور ایمان کے اندر تباین کی نسبت ہے. جو لوگ تباین کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام اقرار باللسان کو کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرنے کو اسلام کہتے ہیں. اور دل سے تصدیق کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے، یہ تباین کے قائل ہیں، بالکل جدا ایمان اور اسلام میں. اسلام کہیں گے اقرار لسانی کو، ایمان کہیں گے تصدیق قلبی کو. ایمان تصدیق قلبی، اسلام اقرار لسانی. دلیل: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. وہ عرب کے لوگ آئے تھے نا، انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا، اس کے لیے کہا گیا ولكن قولوا اسلمنا، کہ ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، ایسا بولو. لم تؤمنوا، تم دل سے ایمان نہیں لائے ہو، تم نے دل سے تصدیق نہیں کی ہے. دیکھ لیا اس آیت کے اندر اسلام نام ہے اقرار لسانی، اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی. تیسرا قول سمجھو، ایمان تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا نام ہے. ایمان کا حاصل ہے تصدیق قلبی، اقرار لسانی، اور اسلام کہتے ہیں عملاً تابعداری اور فرما برداری کو. ایمان نام ہے تصدیق قلبی، اقرار لسانی کو، جبکہ اسلام نام ہے عملاً تابعداری اور فرما برداری. دلیل دیکھو، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے نا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ابراہیم علیہ السلام میں پہلے سے تصدیق قلبی موجود تھی، اقرار باللسان بھی موجود تھا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عملاً پورے پورے تابع اور فرما بردار بن جاؤ. اس قال له ربه اسلم، عملاً پورے پورے تابع اور فرما بردار بن جاؤ. تصدیق تو پہلے سے ہیں، اقرار باللسان بھی پہلے سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں عملاً بھی رب العالمین کا پورا فرما بردار ہوں. دوسری دلیل لے لو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے ربنا وجعلنا مسلمین لك. ابراہیم علیہ السلام میں پہلے سے تصدیق قلبی بھی تھی، اقرار باللسان بھی تھا. اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عملاً بھی اپنا فرما بردار بنا دیجئے. ربنا وجعلنا مسلمین لك، عملاً بھی ہمیں آپ اپنا فرما بردار بنا دیجئے. تیسری دلیل لکھو، فلما اسلما وتله للجبین. فلما اسلما وتله للجبین کیا معنی؟ باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. ابراہیم اسماعیل، باپ بیٹے دونوں کے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے عملاً اپنا سر جھکا دیا. فلما اسلما وتله للجبین. ایک خلاصے کے طور پر بات ذہن میں رکھو، یہ تین باتیں ہو گئی. خلاصے میں ایک بات ذہن میں رکھو تو پھر ہر جگہ مسئلہ آسان ہے. نصوص میں یعنی قرآن اور حدیث میں, نصوص میں توسعن سین سے, توسعن یعنی اس حد کے ساتھ ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے, ایک دوسرے کی جگہ پر مستعمل کر لیا جاتا ہے. یعنی عقائد کے لیے اسلام کا لفظ آئے گا, اعمال کے لیے ایمان کا لفظ آئے گا. عقائد کے لیے اسلام کا لفظ, اعمال کے لیے ایمان کا لفظ. حالانکہ حقیقت میں کیا ہونا چاہیے کہ عقائد کے لیے ایمان, اعمال کے لیے اسلام, لیکن نصوص میں توسعن ایسا کر لیا جاتا ہے کہ ایمان کی جگہ اسلام, اسلام کی جگہ ایمان. یعنی عقائد کے لیے اسلام, اعمال کے لیے ایمان, یہ الفاظ نصوص میں استعمال کر لیے جاتے ہیں توسعن. اسی لیے نصوص کے اندر بہت ہندی کے چندی میں پڑھنے کا نہیں, کہ ایمان کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے, یہاں اسلام کے معنی میں آیات کیا. اسلام کے معنی تو فرما برداری, یہاں دل کی تصدیق کے معنی میں آیات کیوں, یہ اس میں نہیں پڑھنے کا. نصوص میں توسع ہے, ایمان کو اسلام کی جگہ, اسلام کو ایمان کی جگہ, عقائد کے لیے اسلام اور جو ہے اعمال کے لیے ایمان, یہ نصوص میں ایسا ہوتا ہے توسع. یہ باتیں چند ہو گئی, ایمان کی تعریف, اسلام کی تعریف, ایمان اور اسلام میں نسبت, تواتر کے متعلق, اقرار اور تصدیق کے متعلق, یہ چند باتیں ہو گئی. اس کے بعد چونکہ پوری کتاب الایمان گمراہ فرقوں کے رد میں ہے, فرق باطلا ضالہ کے رد میں ہے پوری کتاب الایمان, بلکہ اخیر کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائیں گے کتاب التوحید, کتاب الرد علی الجہمیہ, اسی لیے کتاب الایمان کے اندر جن جن فرقوں پر خوب رد کریں گے, ان فرقوں کے ایمان کے بارے میں جو عقائد ہے وہ سمجھ لینے چاہیے, تمام عقائد نہیں, ان فرقوں کے ایمان کے بارے میں جو عقائد ہے وہ ہمیں ذہن میں رہنے چاہیے. چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر باب میں سننے کو ملے گا کرامیہ کا رد کیا ہے, جہمیہ کا رد کیا ہے, مرجیہ کا رد کیا ہے, معتزلہ کا رد کیا ہے, تو یہ سب ہے کون, کیا ان کے عقائد ہیں. تو یہ تو بہت کچھ شرع عقائد کا موضوع ہے, لیکن یہاں کچھ کچھ تازہ کر لو, چند گمراہ فرقے اور ان کے عقیدوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کا بار بار جو ہے یہاں تذکرہ آئے گا. ایک گمراہ فرقہ ہے جہمیہ, تمام گمراہ فرقوں کے سمجھنے سے پہلے ایک اصولی بات ذہن میں رکھنا ہے, صحابہ کرام دور نبوت اس وقت کے اوپر گمراہ فرقے دبے پڑے ہوئے تھے، وجود میں آنا شروع تو ہو گئے تھے لیکن دبے پڑے ہوئے تھے. خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا، ہویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت فتنوں کے لیے ایک دروازہ تھا، بند دروازہ. جب آپ شہید ہوئے وہ بند دروازہ کھل گیا. دوسری ایک بات ذہن میں رکھنا، خلافت راشدہ کے دور کے اندر اسلام حدود عرب سے نکل کر عجم میں گیا. عجمی ممالک بہت بڑی مقدار کے اندر فتح ہوئے. اب وہ صحابہ اور مخلص تابعین کا میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکے. عجمی لوگ، یہود نصارہ، میدان جنگ میں حضرات صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو انہوں نے پینترا بدلا کہ ہم ان کا جنگ کے میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے ظاہر کر کے اسلام میں، مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہو جاؤ، پھر اندر رہ کر کے اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرو، پھر اندر اندر رہ کر کے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرو. اس لیے کچھ یہودی لوگ جو یہودی تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام میں آئے اور انہوں نے فتنوں کا آغاز کیا، تھے وہ یہودی لیکن اپنے آپ کو کیا بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور انہوں نے فتنوں کا آغاز کیا. اس میں سر فہرست نام ملتا ہے عبداللہ ابن سبا کا، یہ یہودی تھا. اب کچھ نئے مسلمان تابعین، نئے مسلمان جو سادہ علم، سادہ مزاج تھے، کچھ نئے مسلمان جو سادہ مزاج تھے، کم علم تھے، ان کی کامل اسلامی ایمانی تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ ان فتنوں کی جال میں پھنس گئے. سادہ مسلمان، کم علم، کامل تربیت نہیں ہوئی، وہ ان فتنوں کے ہاتھ لگ گئے. اور سب سے پہلا اہم فرقہ وجود میں آیا روافض کا. اور بھی بہت سارے فرقے وجود میں آئے، ان میں ایک خطرناک فرقہ ہے جہمیہ، جیم چھوٹی ہا میم یا چھوٹی ہا، جہمیہ، وہی جو آخری کتاب قائم کی امام نے، کتاب الرد علی الجہمیہ. اب جہمیہ کا تعارف دیکھو، بنو امیہ کے شروع دور میں یہ فتنہ وجود میں آیا. اس کا بانی کون ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا بانی ہے جہم ابن صفوان. چونکہ جہم ابن صفوان اس کا بانی ہے اسی لیے اس فرقے کا نام ہی بن گیا جہمیہ. دوسرا قول جعد ابن درہم جیم عین دال جعد ابن درہم. تیسرا قول ابان ابن سمعان. پہلا قول زیادہ مشہور قول ہے. یہ تینوں ایسے تھے کہ جن کا یہودیوں سے گہرا تعلق تھا. تینوں کے تینوں کا یہودیوں سے گہرا تعلق تھا اور کھلا تعلق بھی تھا. یعنی یہ نہیں کہ چھپ چھپا کے یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے, کھلم کھلا یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے. ترمیس کے اندر یہ فرقہ وجود میں آیا. یہ جہم ابن صفوان کے بارے میں ہے, بڑا فصیح تھا, بلیغ تھا, زبان بہت عمدہ تھی, علم سے بہت دور تھا, علم سے بہت دور, فصیح بلیغ زبان بہت عمدہ تھی. 130 ہجری میں مسلم ابن احوز مازنی نے 130 ہجری میں مسلم ابن احوز مازنی نے خراسان کے مرو شہر میں اس کو قتل کیا. خراسان کے مرو شہر میں یہ جہو ابن صفوان کو قتل کیا. یہ جہم ابن صفوان صرف معرفت قلبی کو عین ایمان کہتا تھا. جہم ابن صفوان صرف معرفت قلبی کو عین ایمان کہتا تھا. اس کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ مناظرہ بھی ہوا تھا کہ جہم ابن صفوان کا. اب اس فرقہ جہمیہ کے عقائد سمجھو. جہمیہ خود کو صوفیہ بھی کہتے تھے, عقیدہ نمبر ایک. ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے. ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے. اس کے بعد بندہ زبان سے انکار کرے تو بھی کامل الایمان ہے. اس کے بعد بندہ زبان سے انکار بھی کر دے تو بھی کامل الایمان ہے. اب ذرا اس لفظ معرفت کو وضاحت سے سمجھو کہ جہمیہ کا پہلا بنیادی عقیدہ کہ ایمان قلب کی معرفت کا نام ہے. تو قلب کی معرفت یعنی کیا؟ اللہ کی توحید, رسالت کی معرفت ہو گئی اتنا کافی ہے. توحید کی معرفت ہو گئی, رسالت کی معرفت ہو گئی, کافی ہے, وہ مومن کہا جائے گا. اسی لیے بعض لوگوں نے اس پہلے عقیدے کی تعریف یوں کی کہ جہمیہ کے یہاں تصدیق منطقی کافی ہے, کیونکہ منطق میں تصور, تصدیق کس کو کہتے ہیں, وہ ان کے یہاں کافی ہے. کسی چیز کی معرفت اور پہچان ہو گئی, وہ ایمان ہو گیا. گویا کہ جہمیہ کے یہاں تصدیق منطقی کافی ہے. نمبر دو, ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں, جامعہ کا دوسرا عقیدہ. ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں, کرو نہ کرو سب برابر ہے, کرو اعمال نہ کرو سب برابر ہے. اس دوسرے عقیدے کی اور وضاحت سمجھو. کفر کے ساتھ اچھے اعمال مقبول نہیں, جس طرح کفر کے ساتھ اچھے اعمال مقبول نہیں, اس طرح ایمان کے ساتھ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں. گمراہ فرقے ہیں بھائی. کفر کے ساتھ اعمال صالحہ مقبول نہیں, اسی طرح ایمان کے ساتھ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں. نمبر تین, برے کاموں سے ایمان پر کوئی اثر نہیں آتا, برے کاموں سے ایمان پر کوئی اثر نہیں آتا. چوتھا عقیدہ, اللہ کا علم اور کلام دونوں حادث ہے. اللہ کا علم بھی حادث, کلام بھی حادث. دیکھیے گمراہ فرقے کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں. حادث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب تک وہ چیز وجود میں نہیں آئی اللہ کو اس کا علم نہیں, جب تک وہ چیز وجود میں نہیں آئی اللہ کو اس کا علم نہیں. جب وجود میں آئے گی تب اس کو اللہ کا علم ہوگا. پانچواں عقیدہ, بندہ مجبور محض ہے, اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. بندہ مجبور محض ہے, اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اسی لیے ان کو جبریہ بھی کہتے ہیں, اس فرقے کو جبریہ. بندہ مجبور محض, کوئی اختیار نہیں. بندوں کے تمام افعال کے خالق اللہ ہے, بندوں کے تمام افعال کے خالق اللہ. نمبر چھ, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے. نمبر سات, باری تعالیٰ کے تمام صفات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. تمام صفات باری کا یہ جہمیہ انکار کرتے ہیں. نمبر آٹھ, جو صفات بندوں میں ہے اس صفت سے اللہ کو متصف نہیں کر سکتے. جو صفات بندوں میں پائے جاتے ہیں اس صفات سے اللہ کو متصف نہیں کر سکتے. اس لیے جہمیہ اللہ کے لیے حیون عالمن ہونے کو مانتے نہیں ہیں, چونکہ حی تو کہتے ہیں بندہ بھی ہے, عالم تو بندہ بھی ہے, اسی لیے اللہ کی صفت نہیں بن سکتا. حیون عالمن اللہ کی صفت نہیں بن سکتا, چونکہ بندے ہیں حی, عالم بندے ہیں, اور جو صفت بندوں کی ہو سکتی ہے اللہ کی نہیں ہو سکتی. تو بھائی اللہ کی صفت کون سی کا خالق ہے قادر ہے, وہ اللہ کی صفت حی و عالم اللہ کی صفت نہیں, یہ جامعہ کہتے ہیں. نمبر نو, تمام امتیوں کا ایمان یکساں اور برابر ہے, یعنی نبی ہو کہ اناڑی ہو سب کا ایمان یکساں, ایمان میں کوئی فرق نہیں. نمبر دس, آخرت میں سزا کے بعد جہنم اور جنت کو فنا کر دیا جائے گا. آخرت میں سزا ہو جائے گی, اس کے بعد جنت جہنم کو اللہ فنا کر دیں گے. تو ان کو کسی نے کہا کہ خالدین فیہا ابدا کا کیا مطلب, تو کہا خلود بمانہ کثرت ہے, خلود بمانہ دوام نہیں, خلود بمانہ کثرت, یعنی کافی دنوں تک جہنم میں سزا بھگت لیں گے پھر جہنم مٹ جائے گی, کافی دنوں تک جنت میں مزہ اڑا لیں گے پھر جنت مٹ جائے گی. کثرت مراد ہے, دوام نہیں. نمبر گیارہ, حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی جہم ابن صفوان نے تشبیہ میں اتنی سختی سے نفی کی کہ تعطیل اور تجمید کا وہ قائل ہو گیا, معطل ہونا تعطیل, جمود تجمید کا وہ قائل ہو گیا. یہ جہم ابن صفوان کا جب قتل ہو گیا تو حضرت امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری کے شاگردوں نے اس فرقے کا بالکلیہ صفایا کر ڈالا, اسی لیے فرقہ جہمیہ اس عنوان سے اب کہیں ملتا نظر نہیں آتا. ہاں ان کے عقائد دوسرے فرقوں کے اندر نظر آتے ہیں, اور ہمیں پڑھنا اس لیے ضروری کہ کتاب الایمان اور کتاب الرد علی الجہمیہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقلاً ان کی تردید کریں گے. یہ ایک فرقہ ہو گیا. دوسرا فرقہ کرامیہ, چھوٹے کاپ سے ایمان کے متعلق ان کی باتیں سن لو. اس کا بانی عبداللہ ابن الکرام ہے, سب عبداللہ نام رکھ کے جو ہے تباہی مچاتے ہیں. عبداللہ ابن الکرام اس کا بانی ہے, اسی لیے اس کو کرامیہ کہا گیا. پہلا عقیدہ, اقرار باللسان کا نام ایمان ہے, زبان سے اقرار کر دو ایمان ہو جائے گا. نمبر دو, تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے. یعنی بھائی سارے منافقوں کو ایمان کا سرٹیفکیٹ مل گیا نا, اقرار لسانی کافی ہے, تصدیق قلبی ضروری نہیں. کیا مطلب ہوا؟ سارے منافقوں کو ایمان کا سرٹیفکیٹ مل گیا. نمبر تین, مشبہ مجسمہ فرقے سے اس کا تعلق تھا. مشبہ مجسمہ یہ تو نور الانوار میں پڑے ہیں نا, یہ سب فرقے تو اللہ کے لیے جسم کے قائل ہونا یہ مجسمہ فرقہ, اللہ کے اعضاء کو اپنے اعضاء سے تشبیہ دینا ہے مشبہ فرقہ, تو اس فرقے سے اس کا تعلق تھا عبداللہ ابن کرام کا, اسی لیے اس کو کہا گیا کرامیہ. اس کے بعد سمجھو تیسرے نمبر پر معتزلہ اور خوارج کو, ان کی بھی خوب تردید کریں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, معتزلہ کی, کرامیہ کی, خوارج کی. نمبر ایک, ایمان کے لیے تصدیق قلبی ضروری, زبان سے اقرار بھی ضروری. ایمان کے لیے تصدیق قلبی بھی ضروری, اقرار باللسان بھی ضروری. نمبر دو, عمل ایمان کا جزو ترکیبی ہے. عمل ایمان کا جزو ترکیبی ہے. یعنی عمل کے بغیر, عمل ایمان کا جزو ترکیبی ہے, یعنی عمل کے بغیر ایمان غیر معتبر ہے. یعنی عمل کے بغیر ایمان غیر معتبر ہے. تیسری بات, دوسری ہی کا حاصل, عمل کیے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. عمل کیے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. گویا معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان کے تین اجزاء ہو گئے. تین اجزاء ایمان کے، نمبر ایک تصدیق، نمبر دو اقرار، نمبر تین عمل. یہ تین اجزاء مل کر کے ایمان مرکب ہوگا معتزلہ اور خوارج کے نزدیک. نتیجہ سمجھو ان کے عقیدے کا، بہت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ معاصی اور گناہ کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جائے گا. چوری کی گیا ایمان میں سے، کلمہ پڑھو نکاح پڑھو. زنا کیا ایمان سے نکل گیا، کلمہ پڑھو نکاح کرو. معاصی سے انسان ایمان سے ہی نکل جاتا ہے، کہ معتزلہ اور خوارج کے نزدیک نماز چھوڑے تو ایمان سے نکل جائے گا، نماز نہیں پڑھی گیا ایمان. چونکہ ان کے یہاں عمل ایمان کا جزو ہے، جزو ترکیبی ہے، اور ایک جزو میں بھی فوت ہو جائے گا، ترکیب فوت ہو جائے گی. اس لیے نماز چھوڑی، عمل چھوڑا، ایمان گیا. گناہ کیا، معصیت کی، ایمان گیا ان کے نزدیک. لیکن ایک لطیف فرق ابھی ملحوظ رکھنا، معتزلہ اور خوارج میں ایک لطیف فرق ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنا. خوارج یوں کہتے ہیں، دیکھو عجیب ان کے عقیدے ہوتے ہیں. خوارج یہ کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے. خوارج یہ کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے. جبکہ معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے انسان ایمان سے نکل تو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل تو جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا. تو کہاں جائے گا؟ منزل بین المنزلین رہے گا، وہ ایک منزل ایمان، ایک منزل کفر، اس کے درمیان میں رہے گا. تو یہ فرق ذہن میں رکھنا. خوارج کے نزدیک معاصی کے ارتکاب سے انسان ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور معتزلہ کے نزدیک ایمان سے نکلتا تو ہے گناہ کرنے سے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. تو کہاں جائے گا؟ تو کہا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کی منزل کے اندر رہے گا. منزل بین المنزلتین، یہ ان بدماشوں کا کہنا ہے. اب اس کے بعد ایک اہم بحث سمجھو. ہمارے لوگوں کی ایمان کے بارے میں کیا کیا رائے ہیں؟ ہمارے کا مطلب اہل سنت و جماعت. یہ تو سب گمراہ فرقوں کی باتیں تھیں. اہل سنت و جماعت، ان کی ایمان کے بارے کے اندر نہیں، ایک فرقہ باقی رہ گیا، پہلے وہ سمجھ لو بھائی. اہم فرقہ رہ گیا مرجیہ. پوری کتاب الامام مرجیہ سے بھری ہوئی ہے، پوری کتاب الامام ہر باب پر ہے کہ مرجیہ کی تردید، مرجیہ کی تردید. تو مرجیہ کون ہے سمجھو؟ یہ لفظ الارجاء ان سے ہیں، ارجاء کا معنی مؤخر کرنا، پیچھے کرنا، ارجاء کے معنی مؤخر کرنا، پیچھے کرنا۔ مرجیہ کے عقائد سمجھو۔ نمبر ایک، ایمان کے ساتھ اطاعت سے فائدہ ہوتا ہے لیکن گناہ سے نقصان نہیں ہوتا۔ ایمان کے ساتھ اطاعت کرو گے فائدہ ہوگا، لیکن گناہ کرنے سے نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر دو، ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ مرجیہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ نمبر تین، محض ایمان سے نجات ہو جائے گی، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ محض ایمان سے نجات ہو جائے گی، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اطاعت ایمان کے لیے مفید ہے، نمبر چار، کبائر کے مرتکب کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دھیان سے ایک باریک بات سمجھ لو، یہ مرجیہ فرقے کے چار عقیدے بتلائے۔ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں مرجیہ موجود ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، اعمال صالحہ کو ایمان کے لیے مفید سمجھتے ہیں لیکن گناہ سے بچتے نہیں ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ گناہ سے نہ بچو، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، جنت تو ملنے والی ہی ہے۔ کہ یہ مسلمانوں کا طبقہ ذہنی طور پر مرجیہ ہے آج کے زمانے میں۔ بڑی بات ہے کہ جو مسلمان، آپ کو بھی ملیں گے ایسے مسلمان کہ بھائی ایمان ہے نا، بہت ہے، نماز پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، روزہ رکھو، فائدے کی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، گناہ اس سے کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے، جنت تو ملے گی ہی ملے گی۔ حضرت الاستاد فرماتے تھے کہ یہ لوگ ذہنی طور پر آج کے زمانے کے مرجیہ ہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان کا اکثر حصہ مرجیہ کی تردید پر وقف کیا ہے۔